something to run among our own. Maka wudhu-wudhu Islam sirf musalmanon hi ka din nahi hai, balki sirf insano hi ka din nahi hai. حقیقت یہ ہے کہ اسلام پوری کائنات کا دین ہے جس میں انسان بھی شامل ہیں اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوقات بھی شامل ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام صرف انسانوں ہی کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے بلکہ اسلام مقرر کیا گیا, طے کیا گیا دنیا کی ساری مخلوقات کے لیے. اور وہ اس طرح سے اسلام کے معنی مان لینا, اسلام کے معنی سر جھکانا, اسلام کے معنی اطاعت کرنا, اسلام کے معنی خود کی نافرمانی نہ کرنا, اسلام کے معنی فرما برداری کرنا, مان لینا, فرما برداری کرنا, اطاعت کرنا, حکم عدولی نہ کرنا, یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات کے لیے یہی ضابطہ ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ باقی ساری مخلوقات کی اللہ نے تخلیق ہی اسی طرح سے فرمائی ہے کہ وہ لازمت اللہ کے حکم ہی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. جس مخلوق کو جس طرح سے طے کر دیا وہ اسی طرح سے زندگی گزار رہا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا بالکل واضح ثبوت جگہ جگہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ شان و شرف فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, اللہ کے لیے فرما بردار بن چکے ہیں تمام وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ مخلوقات جو زمینوں میں ہیں. قرآن کریم نہیں ہے کل له قانون, کائنات کے سارے مخلوق اللہ کے فرما بردار ہیں. قرآن کریم نہیں ہے وَإِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا و تسبیح نہ کرتی ہو, یعنی تم سمجھ نہیں پاتے. اب مخلوقات کس طرح سے تسبیح کرتی ہے یہ جب اسی جگہ بیان کیا گیا تم سمجھ نہیں سکو گے. اس لیے ہمیں یہ تو ماننا ہوگا کہ مخلوقات تسبیح کر رہی ہے, لیکن ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے یہ اللہ کی علم ہے, کیونکہ حضرت خود اللہ تعالیٰ شرح نے فرمایا وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ارشاد ہوا جو سب فکر اندر ماں اس تمام بات ماں کے گھر تصویر بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا ممکن ہے تمام وہ مخلوقات جو آسمانوں میں اور تمام وہ مخلوقات جو زمینوں میں, سب باہر اندر ماں اس تمام بات ماں کے گھر تصویر کر چکی ہے کرتی رہتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں. اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات کے تمام مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور ٹھیک اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. سورج کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا وہ اسی نظام کے مطابق سورج نکلتا ہے, صدیوں سے اسی طرح سے چلا رہا ہے, بلکہ جس دن سے اللہ تعالیٰ شاہ نے آسمان و زمین اور سورج کا نظام مقرر کیا اس دن سے سورج جس رفتار سے جن راستوں سے جس فاصلے سے اور جس طرح سے دوسرے تمام فلکی اجرام سے بچ کر کے چلتا ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا, قیامت تک چلتا رہے گا. ہم اردو زبان میں عام طور پر کہتے ہیں سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتا, سرے منہ مطلب باغ کے کنارے کے برابر بھی انحراف نہیں کرتے. یہ چھوٹی درجے کی تعبیر ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑے درجے کی تعبیر اگر کی جاتی ہے تو کسی کا میں نے پڑھا کہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سیکنڈ کے اگر ایک لاکھ حصے کیے جائیں اس میں سے جو ایک حصہ نکل آئے اتنی دیر کے لیے بھی اگر کہیں سوجن رک جائے گا اسے رکنا نہیں چاہیے, مگر اگر رک گیا تو جب وہ آگے چلے گا تو آگے کسی ستارے سے ٹکرا جائے گا, یعنی تب تک دوسرا ستارہ آ چکا ہوگا. اتنی دیر کے لیے بھی وہ سورج کہیں رکتا نہیں. اور ایک بار کے اگر ایک لاکھ حصے کیے جائے تو جو ایک حصہ بنتا ہے اتنا اگر دائیں بائیں ہو جاتا ہے سورج تو آگے کسی سے ٹکرا جائے گا. ہم شاید اس طرح سمجھ سکیں گے کہ شہر کی مکھی جب کسی ایک جگہ سے اڑتی ہے تو وہ آپس میں لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں, وہ فضا میں اڑتے رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ اڑتے رہتے ہیں لیکن کوئی شہر کے مکھی دوسرے سے ٹکراتی نہیں, حالانکہ وہ جوڑ کی شکل میں ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ساری فضا جو ہے وہ لاکھوں سیاروں لاکھوں ستاروں اور چند بڑے سیاروں سے ملی ہوئی ہے لیکن کوئی ستارہ کسی سے ٹکراتا نہیں. جس ستارے کی جو رفتار ہے اسی رفتار سے گزرتا ہے, جس ستارے کو جتنی روشنی خارج کرنی ہے وہ اتنی خارج کرتا ہے, جس ستارے سے جتنے عرصے میں زمین پر روشنی آنی چاہیے اتنے عرصے میں روشنی زمین پر پہنچتی ہے. یہ آسمانی نظام اللہ نے بنایا. اور زمین کا نظام جناب موسم اپنے وقت پر آئے گا, نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا. درخت اپنے وقت پر سرسبز ہوں گے, اپنے وقت پر ان پر پھول آئے گا, اپنے وقت پر پھل آئے گا, اور اپنے وقت پر وہ پکے گا اور ختم ہو جائے گا. انسان کا نظام سارا بنایا گیا, اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے. آدمی چاہے گا کہ مجھے بھوک نہیں لگے گی, نہیں لگنی چاہیے مگر لگے گی. آدمی اگر چاہے مجھے پیاس نہیں لگنی چاہیے مگر لگے گی. غرض یہ کہ سارا یہ نظام تو اللہ تعالیٰ شاہ نے انسان کی مرضی کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ جس طرح سے اللہ نے بنایا اسی طرح سے سارا کائنات کا نظام چل رہا ہے. بس یہی کائنات کا اسلام بار بار سے دے گا. سورج اگر ٹھیک اسی رفتار سے چلتا ہے جس رفتار سے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے, تو اس کے معنی ہے کہ سورج خدا کی فرما برداری کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہے. زمین اگر ٹھیک اسی طرح سے چیزیں اگا رہی ہے جس طرح سے اللہ نے اس کے لیے نظام مقرر کر دیا ہے اور اس میں وہ بالکل انحراف نہیں کرتی ہے, اس کے معنی ہے کہ زمین مسلمان ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم دیتا ہے. جانور اگر ٹھیک وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا, بیل کو بنایا گیا ہل کھینچنے کے لیے, گھوڑے کو بنایا گیا سامان اٹھانے اور کھینچنے کے لیے, وہ اپنا کام کر رہا ہے یا اپنا کام کرتا ہے. وہ ہے ساری مخلوقات جس پھول کے لیے جو رنگ طے کیا گیا بس اسی رنگ کے ساتھ ہمیشہ نکلے گا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس پودے میں سے اس سال ایک قسم کا پھول نکلا, شکل و صورت اس کی کچھ اور, رنگ اس کا کچھ اور, نہیں. ہر سال گلاب کے پھول سے گلابی کا پھول نکلتا ہے اور اس کی مجموعی شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے اور رنگ اس کا عام طور پر ایک ہی جیسا ہوتا ہے. صاف تقریباً اس کی ایک ہی جیسی ملتی جلتی ہوتی ہے اور پتوں کی نزاکت اور لطافت بھی تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے. یہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے نظام اسی طرح سے ہے. تو آسمانی مخلوقات, زمین کے مخلوقات, کیڑے مکوڑے, جانور, نباتات, جمادات, ان تمام کے لیے اللہ نے جو نظام مقرر کیا, یہ تمام مخلوقات ٹھیک اسی نظام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں. یہ سب کے سب مسلمان ہیں اور ان میں سے کوئی نافرمانی نہیں کرتا ہے, جیسا کوئی کافر بھی نہیں. سب کے کافر کی مانا نافرمانی کرتا ہے. ان مخلوقات میں سے کوئی کافر نہیں, سب مسلمان ہیں. لیکن ان سب کا اسلام جو ہے وہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکو گے. تو غیر بل جو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ان کا اسلام تو ہے مگر وہ اختیاری اسلام نہیں ہے, یعنی ان کے اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو کریں نہ چاہیں تو نہ کریں. یہ اختیار نہیں ہے, ان کو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہے ان کا دین بھی اسلام, ان کا نظام زندگی ٹھیک اسلام ہے. اسلام کے معنی مان کر چلنا, جس طرح سے بتایا گیا اس کے خلاف ورزی نہ کرنا, اور مخلوقات کا سارا نظام زندگی جو ہے وہ مان کر چلنے کا ہی ہے. لہٰذا سب کے سب مسلمان. بلکہ اس پر اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہا جائے تو وہ شخص, وہ انسان جو اپنے ارادے کے اعتبار سے وہ کافر ہے لیکن اس کے اندر کا جسم کا سسٹم جو ہے وہ مسلمان ہے. اور وہ سسٹم کیسے؟ خون کے لیے دوران طے کیا گیا, خون دورہ کر رہا ہے, وہ اٹھنے والا ہے. میدے کے لیے کام طے کیا گیا اور میدا وہ کام اپنا کرتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. جگر کے لیے کام طے کیا گیا, وہ کام وہ کر رہا ہے, وہ جھکتا نہیں ہے. دماغ کے لیے سسٹم بنا ہوا ہے, وہ سسٹم کے مطابق ہی اپنا کام کرتا ہے. جسم کے اندر ایک مواصلاتی نظام, لمبا چوڑا نظام ہے. مواصلاتی نظام کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی, دماغ کو اطلاع دے گی, دماغ نے فوراً سارے جسم کو خبر کر دی اور جسم کو جس حصے کو جو کرنا ہے وہ کرے گا. وہاں سے ہوا چلی, آپ نے ہوا چلتی ہوئی دیکھی, دماغ کو اطلاع دے, دماغ نے فوراً کہا آنکھوں کو بند ہو جانا چاہیے, آنکھیں بند ہو گئی. وہاں سے کسی نے پتھر چلایا, آنکھوں نے دیکھا, دماغ کو اطلاع دے, دماغ نے ٹانگوں کو کہا فوراً دوڑنا شروع کر دو, آنکھیں ٹانگیں دوڑنا شروع کرتی ہیں, ہاتھ فوراً اٹھتا ہے پتھر سے آنکھ کو بچانے کے لیے. یہ سارا جسم جو اس طرح سے سسٹم چلا رہا ہے, اس سسٹم کے چلنے کے معنی ہیں کہ سب کے سب مسلمان. اس کے ساتھ ہی اللہ نے انسان کو ایک چیز اور عطا کی ہے, وہ ہے کسی چیز کو اپنی مرضی سے قبول کرنا اور کسی چیز کو اپنی مرضی سے رد کرنا. یہ جو اختیار دیا ہے, یہ جو مرضی دی ہے, یہ جو ترک اور قبول کی طاقت دی ہے, بس اختیار دیا رد کرنے کا بھی, قبول کرنے کا بھی, مان لینے کا بھی, نہ ماننے کا بھی, فرما بردار بننے کا بھی حق دیا اور اختیار دیا, اور نافرما بننے کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا. نہ فرما بردار بننے کے لیے جبر کیا اور نافرما بننے کے لیے کوئی جبر کیا نہیں, تمہیں نافرما ہی بننا ہوگا. یہ راستہ بھی تمہارے کھلا ہوا ہے, یہ راستہ بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. اب ان نام نزدیک دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں. یہ اختیار کرو گے تو اپنی مرضی اور اپنے فیصلے سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور اس راستے پر اگر جاؤ گے تو وہ بھی اپنی مرضی, اپنے فیصلے, اپنی طاقت, اپنے اختیار سے جاؤ گے اور سوچ کر کے جاؤ گے, کوئی جگہ کرنے والا نہیں ہوگا. کبھی کبھی انسان سوچتا, کبھی کبھی انسان کے ذہن میں آتا ہے جب اللہ کے اوپر سے ہی لکھا ہے تو ہماری غلطی کیا, لیکن یہ سراسر دھوکہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کے معاملات میں مختار ہے، کامل مختار نہیں ہے لیکن مختار ضرور ہے، پورا اختیار نہیں ہے لیکن اختیار ضرور ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بچے کو دودھ پلا دینا یہ اس کے اختیار میں، یہ دوسرے کو کرنا ہے. زمین کے اندر جو چیز بوئی گئی اس سے پھل نکل آئے یہ انسان کے اختیار میں بلا شبہ نہیں ہے، لیکن زمین کے اندر دانا ڈالنا تو انسان کے اختیار میں، تو اس کے بس میں نہیں. مرد اور عورت کے تعلقات قائم ہوں اور اس کے بعد پھر بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن مرد اور عورت کے تعلقات قائم ہو جائیں تو انسان کے اختیار میں. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ شاہ نے نظام بنایا کہ جو کام تمہارے کرنے ہیں ان میں سے آدھا تمہیں کرنا ہوگا، آدھا میرے اختیار میں. جو کام آدھا تمہارے ہاتھ میں نے دیا ہے، چاہے وہ پہلا والا آدھا تمہارے ہاتھ میں ہے یا دوسرا والا آدھا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کے بغیر میں اس کی تکمیل کر سکتا ہوں، مگر ہم نے نظام یہی بنایا ہے کہ کرنے کے لیے تمہیں قدم اٹھانا ہوگا، انجام تک پہنچانا میرا کام. بار بار انسانوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار دینے کے لیے اس کو قوت فکر، سوچنے کی، سمجھنے کی، ایسا کرنے کی، قبول کرنے کی، رد کرنے کی طاقت دی ہے، اور اس طاقت کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے اور اپنے فیصلوں کو انجام تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ صحیح فیصلے کرے چاہے غلط فیصلے کرے. یہ انسان کو دیا گیا ہے، دوسرے مخلوقات سے برتر جانوروں کو بھی اختیار ہے لیکن اتنے بڑے درجے کا نہیں ہے. یہ جو انسانوں کو اختیار دیا گیا، اس اختیار دینے کے بعد پھر یہاں سے دین بھیجا گیا کہ تو آگے ہم دین بھیجتے ہیں، اس کا نام اسلام. اور اس دین سے ہٹ کر جو راستہ ہوگا، اس دین سے ہٹ کر جو راستہ ہوگا وہ گمراہی. یہ جو اللہ نے دین بھیجا یہ اسلام تھا، آدم علیہ السلام کو جو دین دیا وہ بھی اسلام، نوح علیہ السلام کو جو دین دیا وہ بھی اسلام، ہر نبی کو جو دین اللہ نے دیا وہ اسلام تھا، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں تھا. یہ تو بعد میں انسانوں نے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے دین کا کوئی اور نام رکھا، ورنہ اللہ نے کسی دین کا نام نہ یہودیت رکھا، نہ عیسائیت رکھا، نہ بدھزم رکھا، کسی نے. اللہ نے جو دین دنیا میں بھیجا تھا وہ اسلام بھیجا تھا، اور اس کے مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے درخت زمین میں درخت لگا، پودا لگایا، وہ جب ایک بارش کا ہے تب بھی درخت ہی ہے، لیکن ہے چھوڑا. جب وہ اس سے ذرا بڑا ہو جائے گا انسان کے قد کے برابر تب بھی درخت ہی ہے مگر چھوٹا. اس وقت اس کے اندر ٹہنیاں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، جڑیں بھی ہیں اور تنا بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی ہیں. جتنا بڑا ہوتا جائے گا یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے گا یعنی 400 سال والا چنار ہوگا وہ بھی درخت ہی کہلائے گا. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو جو کپڑا پہنایا جائے گا اس وقت بھی قمیض کو قمیض کہیں گے، پاجامے کو پاجامہ کہیں گے، ہوگا وہ ایک ہی بارش کا. جو ہے وہ 2-4 مہینے کا بچہ ہو جائے گا اس وقت بھی یہی کپڑے پہنائے جائیں گے، لیکن ان کی مقدار بڑھ چکی ہوگی، اس کے سر کا سائز بھی بڑا ہوگا، اس کے پاؤں کے سائز بھی بڑھ چکا ہوگا. پاؤں کا سائز پہلے دن میں پاؤں ہی تھا وہ، اور جو اس پاؤں میں پہنایا گیا اس کا نام بوجھا ہی تھا، اور 5 مہینے کے بعد اس پاؤں کو پاؤں ہی کہیں گے، اور اس کا بوجھ کا سائز بڑھ جائے گا. سال بھر کا ہو جائے گا، ہر چیز کا سائز بڑھ جائے گا، سر کا، جسم کا، پاؤں کا، ہر چیز کا سائز بڑھ جائے گا. سائز بڑھ جانے کے نتیجے اس کا لباس بھی بڑھ جائے گا، لیکن نام اب بھی وہی ہے. آدھا شرٹ پہلے دن بھی آدھا شرٹ تھی، اور جب سال بھر کا بچہ ہوگا تب بھی وہ آدھا شرٹ ہی. سر پر اس کو جو کپڑا ڈالا گیا وہ اس دن بھی ٹوپی ہی تھی، اس دن بھی گرمی پہنچانے کا ہی تھی، اور سال بھر کا ہو، جتنا بڑا یہ بچہ ہوتا گیا اتنا اس کا لباس وہی رہا، بس سائز بڑھتا گیا، نام وہی رہا. یہاں تک کہ اب یہ بچہ بڑھتے ہوئے 5 سال کا ہو گیا، سائز بڑھتا گیا، نام چیزوں کا وہی. 10 سال کا ہو گیا، سائز اس کا بڑھ گیا، جسم کا قد بڑھ گیا، سر کا بھی، ٹانگوں کا بھی، جسم کا بھی، پاؤں کا بھی، ہر چیز کا سائز بدل گیا، لیکن نام چیزوں کا وہی ہے. یہاں تک کہ یہ آدمی بڑھتے بڑھتے 25 سال کی عمر پر پہنچتا ہے، اور جب اس کا قد اپنی آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بھی کپڑوں کا نام وہی رہتا ہے. اوپر کے والے حصے کو پہنے جانے والی چیز کو قمیض کہیں گے یا کرتا کہیں گے یا کوئی اور نام دیں گے، نیچے والے حصے پہ پہننے والے کو ازار کہیں گے یا پیبل کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے، پاؤں میں پہنی جانے والی چیز کو موزہ کہیں گے یا خود کہیں گے، نام وہی ہے، سائز بدل گیا. اور جب 25 سال کا آدمی ہو جاتا ہے تو یہ آخری سائز ہے، اور اس سائز کے بعد اب یہ موت تک کے لیے اس کا سائز بن جاتا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسا آپ کا کون سا جوتا پہنتے ہیں 7 نمبر کا، اور آپ کون سے سائز کی انڈرسٹینڈ پہنتے ہیں 95 نمبر کی یا 100 نمبر کی، یہ سائز ہمیشہ کے لیے بن گیا. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے دین بھیجا، جو آدم علیہ السلام کو دین دیا تھا اس کا سائز تھا اتنا جتنا ایک دن کے بچے کا یا ایک مہینے کے بچے کا. کیا آپ کو صرف چیزوں کا نام یاد رکھنے ہیں؟ اور کرنا مجھے چیزوں کے نام یاد رکھیں اور ان چیزوں کا کام معلوم کریں. یہ آگ ہے, اس کو آگ کہتے ہیں, فائدہ اس کا یہ ہے, خطرہ اس سے یہ ہے. یہ پانی ہے, تمام ہر چیز کے لیے استعمال ہوگا, خطرہ اس سے یہ ہے. یہ فرض ہے کہ پانچ آدم رسما کو یہاں ان کی ذمہ داری بس اتنی تھی, چیزوں کو دیکھنا, نام یاد کرنا, ان کے خصوصیات کو پہچاننا, تاکہ آگے چل کر کے اپنی زندگی میں ان چیزوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. کیونکہ چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی, بلکہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی. اور یہ خلق لکم, وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ساری کائنات, سخر لکم, ساری کائنات تمہارے کنٹرول میں دے دیا. کنٹرول میں دے دیا تخلیق کے اعتبار سے نہیں, بلکہ کنٹرول میں دے دیا فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے. بیر کا پیدا کرنا ہمارے بس میں نہیں, لیکن بیر سے فائدہ اٹھانا ہمارے اختیار میں. گھوڑے اور اونٹ کو پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں دیا, مگر یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے اختیار میں دیا, اور ہم سے زیادہ طاقت ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے قابو میں رہتے ہیں. بلکہ ہاتھی بہت زیادہ طاقت ہو رہا ہے, جس کے کسی باوجود انسان بھی قابو میں رہتا ہے. تو تمہارے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ شانہ نے پہلے بھی دین بھیجا کہ آدم علیہ السلام کو, اس کا نام بھی اسلام نہیں تھا, لیکن وہ ابتدائی شکل نہیں تھا, اور جب زمانہ آگے بڑھا, انسان بچپن سے نکل کر کے تھوڑی جوائر کے قریب پہنچا, اور اس نے ذرا حرکتیں بھی شروع کر دی, تو نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے, اس میں ایک چیز اور بڑھا دی گئی, تو اللہ کے علاوہ اور کسی کو مت مانو. صرف اتنا, اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے, وہی اس کا مالک ہے, وہی اس کا خالق ہے, وہی تمہارا رب ہے, اتنی بات مانو, اس کے علاوہ کرنا کچھ نہیں. تو صرف ماننے تک رکھا کریں. اس سے پہلے دین اتنا ہی تھا کہ چیزوں کو جانو, ان کا نام معلوم کرو, ان کے فائدے معلوم کرو, اور اب اتنے اس کے اثر ساتھ دے دیے کہ تم ان چیزوں کے خالق کو مانو, اس کے مالکیت کو قبول کرو, اس کے علاوہ کرنا کچھ نہیں. زمان اور یہ بات اتنی مشکل تھی منوانی اس وقت کہ حضرت علیہ السلام کو 950 سال لگ گئے, کیونکہ سارے قوم کو نہیں مانا سکتے. چند ہی آدمی ہیں جو انہیں مان لیا, وہ 100 سے کم تعداد ہیں. زمانہ آگے چلتا گیا, انسانیت اپنی بلندی کی طرف بڑھتی گئی, اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہر دور میں نیا نبی آتا گیا, اور ہر نئے نبی کو کچھ مزید احکام دیے جاتے رہے. جس جس نبی کو جو جو دین حکم دیا گیا, اس کا نام اسلام دین تھا. اللہ نے اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں رکھا تھا. یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے, تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دین دیا وہی اسلام ہی تھا. ماتا نے ابراہیم یہودی اولا نسلام اولا کن کا حریف اور مسلم, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نسلانی تھے, وہ مسلمان مسلمین. اللہ نے تمہارے نام نہ یہودی رکھا نہ نسلانی رکھا نہ کچھ اور, تو تمہارے نام مسلمان رکھا. وہ سم مسلمین, اس کا تمہارا نام مسلمان رکھا, تو مسلمان ہو. اس کے معنی نہیں ہے, اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے وہ شخص جو اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے, اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے وہ یہودی نہیں, وہ مسلمان ہے. اگر اس دین پر قائم ہو جو دین موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا, تو اس وقت اگر اس نے اپنے آپ کو یہودی کہا ہوگا, اس کا نام اللہ نے یہودی نہیں رکھا تھا, اس کا نام اللہ نے رکھا تھا مسلمان, اور اپنا نام کچھ اور رکھا. یہاں تک کہ زمانہ آگے بڑھتا گیا, دور یہاں تک پہنچا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا, تو گویا انسانیت اپنی شباب پر آ گئی, انسانیت اپنی اس عمر کو پہنچ گئی کہ اب اس کو آخری والا سائز دیا جانا ہے. وہ آخری والا سائز کون سا ہے؟ کہ جس سائز کے بعد آپ کو تبدیلی نہیں ہونے والی ہے, تمہارا سائز ہمیشہ کے لیے ایک ہی بن جائے گا. آخری والا سائز اسی کا نام ہے, وہ اسلام کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. اس میں یہ بالکل مکمل اور فٹ ہے, اس میں کہیں کوئی کمی نہیں. اس سے پہلے جن نبیوں کو اسلام عطا کیا گیا, ایسا ہو سکتا تھا کہ کسی نبی کو کہا جائے کہ تم میں اگر کوئی بزنس کرے گا تو جیسی مرضی ویسے کرو, بزنس کے بارے میں ہمارے طرف سے کوئی آرڈر نہیں. ایسا ہو سکتا تھا کہ کسی نبی کو کہا گیا ہوگا کہ تمہیں اگر اپنی معاشرے کی زندگی, میاں بیوی کے لوگوں کا معاشرے کی زندگی شروع کرنی ہے, فیملی زندگی بنانی ہے, تو تم جس عورت کے ساتھ چاہے نکاح کرو, اس میں مسلمان ہو غیر مسلم کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, تو آخری اور مکمل دین بھیجا گیا, اتنا مکمل کہ انسانوں سے کہا گیا کہ تمہیں ہر کچھ نہیں کرنا ہے, سب ہم بتائیں گے تمہیں کیا کرنا ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہم بتائیں گے, بڑے سے بڑا کام بھی ہم بتائیں گے. کسی چیز میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت ہے, نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے کہ آج جو میرے لیے خدا نے آخری دین بھیجا ہے, اس آخری دین میں بہت ساری کمیاں ہیں, بہت سارے چپٹر موجود نہیں ہیں, میری زندگی کے بہت سارے شعبوں کے بارے میں اس میں رہنمائی نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. تمہاری زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ہم رہنمائی کریں گے. اسی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مخفی سے مخفی عمل کو بھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بھی محفوظ کیا گیا, کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی, حتیٰ کہ وہ معاملات جو کہ پرائیویٹ زندگی کے ہوتے ہیں ان کو پرائیویٹ معاملات کو بھی محفوظ کیا گیا اور انہیں باقاعدہ تحصیل ہوگی. اتنے پرائیویٹ معاملات جن پرائیویٹ معاملات کا تعلق اگر کسی اور انسان کے ساتھ ہوتا تو ان کو بیان کرنا بھی شرم کی چیز تھی اور کوئی چاہ پسند ہی نہیں کرتا کو بیان کرتا, لیکن جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو وہاں چلو کوئی معاملہ کتنا ہی پرائیویٹ کیوں نہ ہو پرائیویسی کا تقاضا ہے اس کو بیان نہ کیا جائے, لیکن انسان کی رہنمائی کا تقاضا ہے کہ اس کو کھول کر کے بیان کیا جائے. چار چار ہزار اس کو کھول کر کے بیان کرتی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام غسل اس طرح سے کیا, آپ نے بسترے بھی اس طرح سے آرام فرمایا اور اس طرح سے نماز ادا فرمائی, یہاں تک کہ ازواج مطالعہ تو کبھی یہ بھی کہہ جاتی ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام والسلام نماز ادا فرما رہے تھے اور اس طرح سے کہ آپ کا کپڑا ہمارے جسم سے ٹچ کر جاتا تھا حالانکہ ہم عذر کی حالت میں ہوا کرتی تھی. بظاہر تو عورت کے لیے کسی طرح بھی مناسب سی بات نہیں ہے کہ وہ کی ایسی خاص حالت کو بیان کر جائے, لیکن ازواج مطالعہ نے اس کو بھی پردے میں نہیں رکھا, اس کو کھول دیا تاکہ وہ مسلمان کی زندگی میں کہیں بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ اگر پیش آئے تو اس کے نبی کی زندگی اس کے لیے رہنمائی بن جائے. بلکہ صحابہ کرام تو کبھی کبھی ان معاملات کو بھی بیان کر جاتے تھے جن معاملات میں مسلمان کو کوئی عمل نہیں کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے نماز میں دیر سے تشریف لائے, بلکہ اتنی دیر ہو گئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے قریب جا کر عرض کرنا پڑا, یا رسول اللہ نامت النساء واصبیہ, یا اللہ کے رسول یہاں پر نماز کے لیے جو لوگ آئے ہیں ان کو نیند آ رہی ہے, آپ تشریف لائے نماز پڑھ رہے ہیں. عشاء کے نماز آپ کی رات کے قریب ہو چکی تھی, اب حضرت نبی علیہ السلام تشریف لائے, اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے, یعنی وہ تازہ تازہ غسل کر کے آئے تھے, اور جب داخل ہوئے ہیں مسجد میں تو زلفیں چونکہ لمبی تھی تو آپ نے فوراً اس طرح سے کیا, یعنی اس طرح سے کیا, یہ مسجد میں اسی طرح سے دروازہ تھا بالکل دائیں سمت میں, آج بھی اسی طرح سے وہ حجرہ مبارک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ جس میں حضرت نبی علیہ السلام دفن کیے گئے ہیں. تو جب داخل ہوئے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے ایک نظر مسجد میں ڈالی اور ایسے کیا, یعنی یہ زلفی ان کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بہت چہیتے صحابی تھے, چھوٹی عمر کے ہی تھے, وہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں بار بار بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جو بس میں داخل ہوگا ایسے کیا, فوراً سوال پیدا ہو جائے گا کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم بھی ادھر سے آئیں اور پھر باڑوں کو یوں کریں, پھر کیا ضرورت اس کو بار بار یوں کہنے کی, چونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل ہوا ہے تو اس کو بھی ہم امت تک پہنچا دیں گے ایک ایک حد تک. بلکہ یہاں تک ہر نبی علیہ السلام ایک دفعہ گفتگو کرتے کرتے ایسے ہاتھ مارا تو صحابی جب بھی بیان کرتا کہتے ہیں نبی علیہ السلام یوں ہاتھ مارا اس کو یوں بہت بیان کرتا. یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ٹانگ کے اوپر ٹانگ ایسے رکھی ہے تو صحابی کر کے دکھاتے ہیں نبی علیہ السلام یہاں بیٹھے تھے ٹانگ پر ٹانگ ایسے رکھی, حالانکہ ہم اس طرح عمل نہیں کرنا, یہ کوئی سنت نہیں ہے, حضور نے عمل کیا یہ لیکن یہ سنت نہیں ہے, اور اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عمل نبی علیہ السلام نے کیا وہ سنت بھی ہو, ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا وہ سنت نہیں ہوگا, یہ کون فیصلہ کرتا ہے, یہ فقہا فیصلہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا کون سا عمل سنت ہے اور کون سا عمل جو حضور کا عمل تھا مگر سنت میں پھر بھی نہیں, اس کی وجوہات ہوتی ہیں, وہ ایک اصولی بحث ہے کہ صاحب نبی کا عمل کب سنت بن جاتا ہے اور نبی کا عمل کب سنت نہیں بنتا, ایسے عمل بھی نبی علیہ السلام کے لیے سنت نہیں حالانکہ حضور کا عمل ہے. حضرت نبی علیہ السلام کے سر مبارک میں جب وہ لوہے کی ٹوپی سر مبارک میں پہنے ہوئے تھے غزوہ احد کے موقع پر, اور کسی کافر کے تیر کی وجہ سے لوہے کی اس ٹوپی کے کچھ کڑیاں اندر چلی گئی تھی اور ایک صحابی نے دانتوں سے اس کو نکالا تھا اور اس کے آپ کے آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے خون گرا اور وہ خون آپ نے اپنے ہاتھوں پر لیا. اور اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ہم کو بھی کبھی سر میں گھس جانا چاہیے کچھ, پھر دوسرا آدمی جو ہے وہ دانتوں سے نکالنا چاہیے, پھر یہاں سے خون نکالنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں میں ہم خون لیں گے تو ہم کہیں گے ہم سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں, ایسا نہیں. غرض یہ کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اعمال جن پر امت کو عمل نہیں کرنا ہے اور وہ عمل کرنے کی چیز ہے بھی نہیں, اور اس کے باوجود ان اعمال کو محفوظ رکھا گیا اور امت تک پہنچا دیا گیا. باقی انبیاء بھی انبیاء ہی تھے لیکن ان کی زندگی کے متعلق ایسا معاملہ نہیں کیا گیا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک تمام اللہ کے نبی تھے لا نفرق بين احد من رسله, ہم کسی نبی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کریں گے. ہر نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا, معصوم تھا, ہدایت والا تھا, وحیوں والا تھا, دین لے کر آیا تھا, سارے پر ایمان لانا لازم ہے. لیکن باقی تمام نبیوں کی باتوں کو اور ان کے تمام ایکشنوں کو اس طرح سے اللہ نے محفوظ کرنے کا انتظام نہیں کیا جس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کی زندگی اور آپ کا لایا ہوا مکمل والا اسلام اب قیامت تک کے لیے باقی رہے گا, اس لیے کہ وہ حفاظت کر لیجیے. یہ جو اسلام ہمارے پاس ہے یہ کوئی صرف ایسا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک اسلام ہے, باقی ساری قوموں کے پاس کچھ اور ہے. اللہ نے جو دنیا میں بھیجا تھا وہ مخلوقات کے لیے بھی جو بھیجا تھا وہ اسلام, اور انسانوں کے لیے جو بھیجا وہ بھی اسلام, اور ہر قوم کے لیے جو بھیجا وہ اسلام. اور اسی لیے ہر ہر زمانے میں کئی کئی نبی اور ایک ایک قوم میں کئی کئی نبی بھیجے جاتے رہے ایک ایک ہی وقت میں, لیکن جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب سلسلہ ختم کر دیا گیا. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اور نہ کسی اور نبی کی نبوت اب دنیا میں چلنے والی ہے. جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو کوئی انسان اپنے گھر میں شمع جلاتا ہے تاکہ روشنی ہو, کوئی انسان اپنے گھر میں گیس جلاتا ہے تاکہ روشنی ہو. پرانے زمانے میں گاؤں کے لوگ جو ہے وہ لکڑی جلایا کرتے تھے روشنی کرنے کے لیے, اور جب بجلی پیدا ہو گئی تو اس کے بعد بجلیوں کے کنکنے جمنے لگے, اور آسمان پر رات کی تاریخی دور کرنے کے لیے ستارے بھی چمکتے ہیں, چاند بھی چمکتا ہے, لیکن رات والا رات رہتی ہے. ان تمام انتظامات کے بعد رات کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے بعد جب آفتاب آنے والا ہوتا ہے پھر رات کے راستے سفر بنتی ہے, کیونکہ آفتاب آنے والا ہے اور رات اب ٹھہر نہیں سکے گی. رات کو تو رخصت ہونا ہی ہونا ہے آفتاب کے آنے سے پہلے ہی, بلکہ ایک گھنٹہ پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے جب آفتاب آنے والا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ایک کام نہیں, جب آپ کی تشریف آنی تھی تو ساری کائنات کو روشن ہونا تھا. اس وقت تک چار اس وقت تک آپ اس وقت تک چاند اگر چمک رہے تھے تو علاقہ ہی تھے, ایک قوم کے لیے تھے, ایک حصے کے لیے تھے, کسی نے اپنے گھر کے لیے کسی نے قوم کے لیے چراغ جلتا رہا تو گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قوموں کے لیے, افراد کے لیے, علاقوں کے لیے تھے. آفتاب کی حیثیت سے نہیں تھی کہ ساری کائنات کو بچا جائیں, آفتاب کی حیثیت سے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ تعالیٰ شرح نے حکم دیا کہ آپ خود اپنی زبان سے اعلان کرو میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن گیا. قل آپ کہیے یا ایھا الناس اے انسانیت اے دنیا کے انسانوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا, ان تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا. اور اسی لیے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کتنا عظیم شان و بابرکت ہے وہ خدا جس نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک صحیح ایک ایسی ذات بھیجی ہے جو برائیوں کے انجام سے تم کو ڈرائے گی. گفتگو چل رہی تھی, میرا فلاں بچہ ہے, میری فلاں اولاد ہے, میرا فلاں نسل, آپ والے سامنے فرمایا ہر مومن متقی میرا بچہ ہے, ہر مومن متقی میرا بچہ ہے. ریجا فرمایا کوئی مسلمان کہیں کا بھی ہو, کسی جگہ کا بھی ہو, وہ میرا ہے. ایرا مقام وحیث مقام من کان وحیث مقام, جو بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا وہ میرا ہے. ایک بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ابو ہریرہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے, انا لکم مثل الوالد للوالد, میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پیشاب جب کرنا ہو تو خوراک میں نہیں کرنا چاہیے, جب پیشاب کرنا ہو تو پتھر پر نہیں کرنا چاہیے, اسے چھینکے آئیں گی, اسے پیشاب کرنا ہو تو دائیں ہاتھ شرم کی جگہ پر نہیں لگانا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے شکر کے ساتھ, اور وہ شرم نہیں کرے گا کیونکہ میرا بیٹا ہے مجھے اسے سکھانا ہے. تو اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سکھا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی, سلمان فارسی عجیب و غریب صحابی تھے, اور ایک امتیاز ان کو تھا کہ جسے کسی صحابی کو نہیں, سلمان ایران کے رہنے والے تھے اور اپنے اصل کے اعتبار سے وہ مجوسی تھی, یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے. ایران کے اندر ابتدا میں آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی اور بھٹی کی آگ کو وہ سجدے کرتے تھے. جب آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور نیچے ہو جاتی ہے تو وہ کہتے تھے یہ جو حرکت کر رہا ہے یہ اس کے خدا ہونے کی علامت ہے, اس لیے بجھی ہوئی آگ کو وہ خدا نہیں مانتے تھے. جب آگ جو اوپر پر لپکتی ہے اور پھر نیچے کو ہوتی ہے, یہ اوپر کو اٹھنا اور نیچے ہونا یہ حرکت کرنا جو ہے کر کے ہی ہے. چاہ کے آگ کو بجھا دوں. تو سلمان فارسی اسی خاندان کے تھے جس خاندان میں آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی. سارا وہاں سے وہ نکلے, یہودی بنے, پھر عیسائی بنے, پھر یہودی بنے, مختلف مذاہب کو چک چک کر کے اور تقریباً آدھی دنیا کا انہیں سفر کیا. اس زمانے کی جو موجود دنیا تھی اور اس زمانے کا وہ حصہ جس میں انسان بستے تھے, اس حصے میں تقریباً آدھی دنیا انہیں دیکھ لی تھی اور سارے مذاہب کو چک چکے تھے اور اب حق کی تلاش میں ابھی زندہ تھے. یہاں تک کہ ایک یہودی قافلے کے وہ نوکر ہو گئے اور اس شرط پر نوکر ہو گئے کہ میں تمہاری نوکری کروں گا, تمہارا سامان اٹھاؤں گا, تمہاری خدمت کروں گا, تمہارا ملازم ہوں میں, تم مجھے مدینہ پہنچاؤ. چاہے جو یہودیوں نے اپنا نوکر رکھ کر کے اپنا ملازم رکھا, ان کو مدینہ منورہ پہنچایا اور مدینہ منورہ وہ انتظار میں ہے کہ جہاں کب جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور سلمان فارسی مدینہ طیبہ ہی میں تھے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے. اور جس دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ہیں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو اس دن اتفاق سے سلمان فارسی کا مالک یہودی باغ میں موجود تھا اور سلمان فارسی درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور نیچے سے اعلان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سلمان فارسی فوراً نیچے اتارا اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کون آیا. تو شخص نے ڈانٹ کر کے یا تھپڑ مار کر کے کہا تمہیں کیا ہے اس سے, تم نوکر ہو, تم اپنا کام کرو, کون آیا ہے کون نہیں آیا. لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا یہ تو انہیں کے انتظار میں ہے. بارہ سلمان فارسی نے ایمان قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. کہا جاتا ہے تقریباً 250 سال کی عمر ان کی گزری اور اتنی طویل عمر اور کسی ذاتی کی. بارہ کو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی رہے انسان سارے مذہبوں کو چکے ہوئے, ایک دفعہ یہودی نے کہا تمہارے نبی کیسا, تم کو کہتا ہے پیشاب اس طرح کرنا چاہیے, پاخانہ اس طرح کرنا چاہیے, یہ کوئی سمجھانے کی بات ہے, یہ کوئی بتانے کی چیز ہے. یار لوگوں کو خطر کون شہر خطر خیر تم کو ہر چیز سکھاتا ہے حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ بھی سکھاتا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ہم جیسے کوئی اور انسان ہوتا تو بہت غصے ہو جاتا ہے, کیا کہتے ہو کیوں تم نے توجہ کی, اور یا پھر کوئی اور ہوگا تو شرمندہ ہو جاتا ہے, جی ہاں ہمارا نبی ایسا ہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے تو کیا کریں گے. لیکن نہ وہ شرمندہ ہو اور نہ وہ مشتعل ہو, بلکہ بہت اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہا ہاں ہاں ہمارا نبی ایسا ہی ہے, ہر بات سکھاتا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کیا بتایا. دیکھو پیشاب لے کر رہا ہوں سب آگے میں نہیں کرنا, ہو سکتا ہے گھر سے کوئی کیڑا نکالا, تو ساری باتیں ان کو سمجھانے لگے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شاہ نے اسلام دے کر کے بھیجا, یہ اسلام مکمل ترین ہے, یہ بالکل انسان کی روح سے متعلق بھی ہے, انسان کے دماغ سے متعلق بھی ہے, انسان کے جسم سے متعلق بھی ہے. اسلام صرف فیت نہیں ہے, جیسے آج کے زمانے کے بہت سارے مسلمان اس خط میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ صاحب بس ہم مانتے ہیں اللہ کو, آگے کرنا بڑے ضروری ہے, ماننے کی چیز ہے, باقی زندگی کہ اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے عملوں کو تھوڑے دیکھے گا, وہ نیت دیتا ہے اور نیت کے معنی ہم نے مان لیا یا اللہ آپ ہیں, ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں, باقی ہم زندگی جیسے گزارے. اس وقت فیت نہیں, صرف فیت نہیں, وہ تو عقیدہ ہے اور مان لیا, اور مان لینے کے بعد کچھ کرنا ہے, دو چیزوں کا اسلام نام ہے, بیعت وقت مان لینے کا اور کرنے کا, ماننا اور کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں. صرف کرنا کافی نہیں جب تک ماننا نہ پایا جائے, اور صرف ماننا کافی نہیں جب تک کرنا ساتھ نہ ہو. ماننا کیا ہے؟ وہ سب جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماننا ہوگا, اس ماننے ہی کو کہتے ہیں ایمان. دنیا انسان جو کسی چیز کو مانتا ہے تو ماننے کی وجہ ہوتی ہے یا تو خود اس کا خود کا مشاہدہ, اور یا ماننے کی وجہ ہوتی ہے اس کا خود کا تجربہ, اور یا ماننے کی وجہ ہوتی ہے کچھ انسانوں کا تجرباتی اعلان. ہم میں سے ہر شخص کو تسلیم ہے کہ انسان کے جسم میں وٹامنز ہیں, دیکھے کسی نے نہیں, اگر ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ شاید آپ کو یہ مانتے ہیں. ہم ایسے ہر شخص کہہ رہا ہے کہ صاحب جسم میں شوگر ہوتا ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے یہ شوگر کی فیکٹری کہاں پر ہے, لیکن ڈاکٹر سارے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہاں جی ہوگا, لے اور بار جاتی ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. ہم ایسے ہر شخص کو تسلیم ہے کہ صاحب انسان کے جسم میں چونا ہے, کتنا ہے ہمارے کہتے ہیں کہ اتنا اتنا بڑا چونا جس سے ایک چھوٹا گوہی کھانا سفید کیا جا سکے, لیکن ڈھونڈنے میں تو آپ کو ملے گا نہیں. ہم اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ ماجرین نے کہا, کچھ چیزوں کے انسان مانتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, کچھ چیزوں کے انسان مانتا ہے خود کے تجربہ کرنے کے بعد, کچھ چیزوں کے انسان مانتا ہے کچھ ماجرین کے تجربوں کے بعد. یہ ماننا ایمان نہیں. ہم نے ہر آدمی مانتا ہے آسمان اوپر, ہر شخص کو مانو, ہر شخص تسلیم کرتا ہے آگ گرم ہوتی ہے, ہر شخص یہ مانتا ہے کہ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے, لیکن اس آسمان کے اوپر ماننے کو ایمان نہیں کہتے, زمین کے پاؤں کے نیچے ہونے کو ایمان نہیں کہتے, اذا بھی تسلیم کرتا ہے جناب آپ بالکل گرم ہے اور آپ کہیں یہاں کہتے ہیں تسلیم کرتا ہوں آپ گرم ہے, چاہے میرا تجربہ ہوا ہو یا نہ ہو لیکن مجھے تسلیم ہے آپ گرم ہے, کیونکہ سارے دنیا کے انسان کہہ رہے ہیں آپ گرم ہے. اگر میرا تجربہ بھی ہو جاؤ گا آپ گرم ہے تو پھر دو چیزیں جمع ہو گئی, انسانوں کا کہنا اور میرا خود کا تجربہ, ان دونوں چیزوں پر میرا پورا یقین ہے کہ آپ گرم ہے. تو کیا آپ کو گرم ماننا ایمان بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مان لینے کا نام ایمان ہے تو کیا چیز ماننی ہے اور کس کے کہنے سے ماننی ہے؟ تو جواب یہ ہے, نمبر ایک اللہ کو ماننا ہے جناب رسول علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے, اب بنے گا ہی نہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے تب جب ہمیں پروف ملے گا, جب پروف مل کر کے آپ مانیں گے تو ایمان ہوگا نہیں. ایمان تب بنے گا جب ہم نے مانا آپ کے کہنے سے, جب ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر مانے. چنانچہ قیامت دیکھو تو سارے اللہ تعالیٰ کو مانیں گے لیکن وہ دیکھ کر کے مان رہے ہوں گے, اس کا نام ایمان نہیں. تو جس چیز کو ہم نے دیکھا اور پھر مانا وہ ایمان نہیں ہے. ایمان نام ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا ہے, نظر آنے والا بھی نہیں ہے وہ, جی ہاں, پھر بھی آپ مان رہے ہیں. جی ہاں مان رہے, کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اعلان کیا. کس نے اعلان کیا؟ کہ اس نے اعلان کیا جس کی زبان پر کبھی جھوٹ آ جائے گی, جسے انسانوں کے معاملات میں کبھی جھوٹ ہی بولا تو کائنات کے خالق کے معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ بہت اچھا. تو اللہ کو ماننا ہے, کیا کیا ماننا ہے تو انہیں سے پوچھیں گے, جی کیا کیا ماننا ہے؟ اگر اللہ کو مانو گے تو کیا مانو گے؟ وہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, جی مان لو. اور کیا ماننا ہے؟ وہ اس کائنات کا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مالک بھی وہی ہے, جی مان لو. اور اس کائنات کے تمام نظام کو وہ چلا رہا ہے خود, جی یہ بھی مان لیا. اور اس کائنات کی ہر ہر حرکت کو, حتیٰ کے پتے کے گرنے کو بھی وہ جانتا ہے, جی یہ بھی مان لیا. غرض ہے کہ وہ جو نامے نام ہے وہ دراصل اللہ کا تعارف ہے. مکہ مکرمہ کے مشرکین نے, مشرکین نے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں اللہ اللہ کا تعارف تو کرا لیے, وہ ہے کیسا؟ تو جواب میں آیا تھا کل, آپ کہیے کل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, کائنات سے بے نیاز ہے. کل ساری دنیا کے انسان عبادت کریں گے تو اللہ کی عظمت میں اتنا سا اضافہ نہیں ہوگا جتنا سمندر میں قطرہ ڈالتے ہیں تو سمندر بڑھ جائے گا, حالانکہ قطرے سے بڑھتا کہاں ہے, اللہ کی ذات میں کتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اب تمام دنیا کے انسان تمام قسم کے نافرمانی پر تل جائیں تو اللہ کی ذات میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنا سمندر کے پانی سے ایک قطرہ نکال دیا جائے, بلکہ حدیث میں تو یہ سوئی سمندر میں ڈالی جائے اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی آ گیا اس پانی سے سمندر میں جو کمی ہو گئی, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوئی, ہم مان لیتے ہیں کسی بھی ذریعے کی کمی ہوئی, تو تمام دنیا کے انسان اگر اللہ کے نافرمانی پر تل جائے تو اللہ کی ذات میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. تمام دنیا کے انسان ایک جگہ جمع ہو کر تمام دنیا کی تمنائیں پیش کریں اور اللہ تعالیٰ شاہ ہر انسان کی تمام تمنائیں پوری کر دے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی کے ذریعے سے ہو جاتی, اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. سماوات اللہ, اللہ تعالیٰ شاہوں کے یہاں شکروں کے خزانے, صورتوں کے خزانے, رنگوں کے خزانے. دنیا میں انسانوں کو رنگوں کے نام رکھنے سے تو اپنے الفاظ ہی نہیں ہے, اللہ انہی چیزوں کو لے کر کے کہتے ہیں. اللہ نے کوئی چیز بنائی ہوگی اس کا جو رنگ ہوگا وہی رنگ نام لے کر کے نام بولتے ہیں, کہتے ہیں سرور رنگ, یہ گگر رنگ اور یہ بنفشی رنگ. غرض ہے کہ چیزیں اللہ نے بنائی انہیں کا نام لے کر کے ہم, ورنہ اپنے پاس اپنے الفاظ بھی نہیں ہمارے پاس. زبان انسان بولتے ہیں سب اللہ کی پیدا کی گئی, شکلیں اللہ نے بنائی سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں, اور کسی انسان کی شکل دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی ہے. اور اس لیے جیسے اگر انسانوں کی شکل انسان کے ساتھ ملنے لگے گی تو تم کو دھوکہ ہو جائے گا یہ میرا بیٹا ہے یا ہمارے پڑوسی کا بچہ ہے, تمہیں شک پیدا ہو جائے گا صاحب ہمارے چچا یا ہمارے والد ہیں. عجیب اللہ کا نظام, جن جانوروں کے ساتھ انسان کو زندگی میں واسطے پڑتے رہیں گے ان جانوروں کی شکل اور رنگ الگ الگ بنائے, اور جن جانوروں کے ساتھ انسان کی زندگی کو کوئی واسطہ پڑنے والا نہیں ان کے ساتھ کی شکلیں ایک ہی جیسی, پرندوں کی شکلیں ایک ہی جیسی, کیونکہ ہم کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کبھی اگر ایک ہی شکل ہے تو ہم کو کیا ہے ان سے, چڑیا اگر ایک ہی شکل کی ایک ہی رنگ میں کوئی فرق نہیں, لیکن جن جانوروں کے ساتھ ہمارا براہ راست رابطہ واسطہ ہے ان کی شکلیں الگ الگ ہیں. ایک کی گائے ایک شکل کی ہوگی ایک رنگ کی ہوگی, دوسرے کی گائے دوسری شکل کی ہوگی دوسرے رنگ کی ہوگی, ورنہ کل کو آواز ہو جائے کہ ایک ہے یا میری ہے دوسرے گئے گا میری ہے. حتیٰ کہ انسانوں کی شکلیں الگ الگ بنائی, ہر انسان کی شکل دوسرے انسان سے جدا جانا ہے. فنگر پرنٹ, تاکہ 10 لاکھ انسانوں کے فنگر پرنٹ اگر جمع کیے جائیں گے تو ایک فیصد چانس ہے کہ کہیں دو آدمیوں کا مل جائے گا ورنہ ملنے والا. حتیٰ کہ انسانی جسم میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے اس کی اس میں بھی شکلوں میں فرق رکھا گیا ہے. اسے خزانے اللہ تعالیٰ شاہوں کے اب یہ سب اللہ کو ہم نے مان لیا کن کے کہنے سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے. ہم نے دیکھ کر نہیں مانا, ہم نے ان کے اعلان کی بنیاد پر مانا, ان کے فرمانے کی بنیاد پر مانا. بس ان کے فرمانے کی بنیاد پر مان لینا ہی ایمان ہے. اور اگر ہم دیکھ کر کے مانتے پھر ایمان بنے گا ہی. لہٰذا بہت سارے لوگوں جو کہتے ہیں ایسا میں تو نہیں مانوں گا جب تک میں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھوں گا, مجھے خدا دکھاؤ تو میں مانوں گا. یہ جاہلانہ سوال ہے, یہ سمجھ آئے گا سوال ہر چیز نہیں. دنیا کی بے شمار وہ چیزیں جو دنیا میں نظر آنے والی نہیں ہیں ان کے مطابق یہ دعویٰ کرنا مجھے پہلے دکھاؤ پھر میں مانوں گا, یہ جہاد کا سوال ہے. انسان کی روح نظر آنے والی نہیں ہے, لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے پہلے روح دکھائیے پھر میں مانوں گا, یہ سوال ہی غلط ہے. انسان کی عقل کبھی نظر آنے والی نہیں ہے, کوئی انسانی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ صاحب میں آپ کو عقل مند فرماؤں گا جب آپ مجھے اپنی عقل دکھائیں. انسان کے دماغ میں حافظہ ہے میموری, کوئی دنیا کے انسان نہیں کہے گا مجھے پہلے وہ دکھائیے ہے کسی کا پر میموری, اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اور وہ کہاں پر وہ سلیکان پاور رکھا ہوا ہے تب میں مانوں گا. کوئی انسان کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اس کے ہم نے دیکھا ایک آدمی وہ مجھے پہچانتا ہے, اس مطلب اس کا حافظہ ہے, اس نے مجھے پرسوں دیکھا تھا اور اب تک میری شکل اس کے ذہن میں ہے اور پہچان گئے, اس مطلب اس کی میموری ہے. تو دنیا کی بے شمار وہ چیزیں جو نظر آنے والی نہیں ہیں, انہیں غیر مادی چیزیں, ان کے مطابق یہ مطالبہ کرنا ہی غلط ہے کہ صاحب میں تب مانوں گا جب یہ جب میں مانوں گا جب اس کو میں دیکھ لوں گا. بہت سارے انسانوں کا یہ خط چلا ہو جاتا ہے کہ صاحب آپ خدا کو کہاں مانیں گے جب تک ہم نے دیکھا ہی نہیں, بولے پہلے دکھائیے پھر میں مانوں گا. میں نے عرض کیا جاہل نہ سوال کیا. تو اپنے بار سے مرتبہ ان کے بہرس میں جو عجیب عجیب قسم کے سوال ہوا کرتے تھے اور بات کرنا بڑے قیمتی سوال بھی ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کیا, راؤ صاحب آپ نے زندگی میں بہت کچھ پڑھا بہت کچھ لکھا, لائبریری کی کتابیں بھی آپ کے ذہن میں اٹھائی, یہ بتائیے سب سے عجیب ترین کتاب آپ کی نظروں سے کون سی گزری؟ تو داخل والا پہلے سر ٹیکا اپنی کرسی پر اور سر کرسی پر ٹیکنے کے بعد پھر اٹھے اور اندر گئے اور اندر سے قرآن کریم لے کر آئے تھا. دنیا کی سب سے عجیب کتاب یہ. اور قرآن علی باغ نے جب اس شخص نے سوال کیا تھا کہ جی آپ اللہ کا پروف, اللہ کا پروف میں نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ شام کو پروف نہیں دے سکتے, میں نہیں دے سکتا. سارے بڑے سارے دم بخور ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جیسا دانشور, جیسا فلسفی, جیسا فلسفہ پڑھا ہوا, قانون پڑھا ہوا, دنیا کے علوم کا بہت سارا حصہ پیے ہوئے شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پروف نہیں دے سکتا. تو شخص نے سوال کیا کیا ہی آپ چاہیے, اب اللہ کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل. تو جس کا پروف نہیں آپ کے پاس اس کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں مانتا. اور اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ ہے میں مانتا ہوں. تو اب اگر ہم اپنی آئی ویٹنس کی بنیاد پر کہیں گے ہم نے دیکھا لہٰذا اللہ کو مانا, وہ ایمان ہے ہی نہیں. جب ہم یہ مطالبہ کر کے جب ہم دیکھیں گے پھر مانیں گے, وہ ایمان نہیں. ایمان نام ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے مانا. عقل میں آئے تب, نہ آئے تب, تجربے کے خلاف ہو تب اور تجربے کے موافق ہو تب, ہمارے منشے کے مطابق ہو تب اور منشے کے خلاف ہو تب, ہمارے چاہتوں کے مطابق ہو تب اور چاہتوں کے خلاف ہو تب. ہر حال میں جب ہی عمر جواب لیکن نبی علیہ السلام صاحب جو کچھ حضور نے فرمایا بس اس کو مان لیا, اسی کا ہم ایمان. تو اسلام اللہ نے بھیجا ساری کائنات کے لیے, صرف انسانوں کے لیے نہیں, صرف زمانوں کے لیے نہیں. کائنات کا اسلام یہ ہے کہ کائنات اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں اپنی زندگی گزار رہی ہے, انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اس اختیار کے نتیجے میں پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا اسلام لے کر کے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا, اور حضرت نبی علیہ السلام کی زندگی میں اگر اسلام مکمل شکل میں آ گیا. اب اگر 25 سال کی عمر والے بچے کو ہم کہیں گے تمہیں وہ لباس پہنا ہے جو 5 سال کی عمر میں تم کو پہنانا چاہتے تھے, وہ لباس ہاں وہ لباس ہی ہے مگر اب آپ کو فٹ آنے والا نہیں. ٹھیک اسی طرح سے آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے عیسائیت کا لباس آپ پہنیے تو درست نہیں, وہ چھوڑا لباس ہے وہ فٹ آنے والا نہیں. یہودیت کا لباس یا کسی اور لباس کو انسان کو فٹ کرنا چاہیں وہ انکمپلیٹ لباس ہے, مکمل لباس تو وہی ہے انسان زندگی کے لیے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک یہودی نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب سے عرض کیا آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے, اگر ہمارے یہاں ایسی آیت آ جاتی تو ہم جشن مناتے عید مناتے. ہر عمر بن خطاب کے لیے کون سی آیت؟ انہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم. ہر عمر بن خطاب نے فرمایا مجھے معلوم نہیں آج کہاں نازل ہوئی کہ اس جگہ پر کہاں نبی علیہ السلام تھے. یہودی کیوں کہہ رہا ہے کہ اس آیت کے نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا دین مکمل ہے ہمارا مکمل ہے, اس آیت کی وجہ سے طے ہو گیا کہ ان کا دین دنیا میں ختم ہونے والا نہیں ہمارا ختم ہونے والا, اس آیت کے نتیجے میں طے ہو گیا کہ ان کے دین کی کسی ایک جز کو بھی ہم کو منسوخ کرنے والا نہیں ہمارا سارا دین منسوخ ہو گیا. اس آیت نے وہ ضمانت ان کے دین کو دی ہے کہ ان کو جشن ہی منانا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ شاہوں نے ایمان کی دولت اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. اس پر شکر بھی کرنا چاہیے, اور شاید یہ انسان کی بدبختی ہوگی کہ آدمی اس سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت کا احساس نہ کرے. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے یکاد یکرہ ان یکرہ ان یوقف للنار, مسلمان ایمان والا جس طرح سے آگ میں گرنا پسند نہیں کرتا, اسی طرح سے ایمان چھوڑ کر کے کفر کی طرف جانا ناپسند کرتا ہو, تو ایمان کی لذت آ جائے گی جب مزید دو چیزیں جمع ہو جائیں گی. تو ایمان اور اسلام کی دولت کو احساس کرنا, اور اس کے آخر صرف ماننا کافی نہیں, اس کے بعد کرنا, ماننا اور کرنا یہ دونوں چیزیں ہیں. کرنا پایا گیا, ماننا نہیں پایا گیا تو ایمان نہیں بنے گا, اور کرنا ماننا پایا گیا کرنا نہیں ہوا تو ایمان بن یا مدد ناقص رہے گا. اللہ تعالیٰ شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے. حضرت مولانا خالد صاحب اللہ رحمان تشریف فرما ہے. اسلامی علوم میں اہم ترین علم تک بلکہ انسانی زندگی کو سب سے زیادہ ضرورت جس علم کی پڑتی ہے وہ براہ راست ہوتا ہے. ایک عام مسلمان قرآن کریم کی تفسیر نہیں جانتا ہے تب بھی وہ مسلمان ہے اور اس کی زندگی میں کوئی حرج نہیں. ایک عام مسلمان حدیث کے غوانس کو نہیں جانتا ہے تب بھی وہ مسلمان ہے اور اس کی زندگی میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک عام مسلمان وضو نہیں جائے گا, حدیث نہیں جائے گا.